نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر من الخير. آج ہم ایک بہت ہی زیادہ مانگی جانے والی دعا اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ علم نافع کیا ہوتا ہے. اور یادداشت کے لیے یہ بات سامنے رکھ دوں کہ آج ہم سب اپنی ایک سفر کی تکمیل کے بعد ملے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم کا تحفہ دیا ہے, تو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ علم نافع کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی خوبصورت قسم کی دعائیں ہمیں سکھائیں اس میں سے ایک دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اسی طرح الفاظ کا فرق ہے, ورزقا واسعا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو زمزم پینے کی دعا میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں. تو میں جب بھی زمزم پیتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اس دعا کا زمزم سے کیا تعلق ہے, لیکن حقیقت ہے کہ اس دعا کا انسان کی پوری زندگی سے تعلق ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ علم نافع کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف معلومات مل جانے کو علم کہنے لگتے ہیں. تو پھر تو آپ دیکھیے کتابیں سب سے بڑی عالم ہیں اور اخبار تو بہت ہی بڑا عالم ہے کہ جس میں انٹرنیشنل نیوز بھی ہوتی ہیں, ادھر ادھر کی باہر کی بھی ہوتی ہیں. علم کبھی بھی کتابوں کے بوجھ سے نہیں آتا. سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کے بارے میں ایک بہت ہی بری مثال دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں گویا کہ جیسے تم کسی گدھے کو بوجھ لادا دیکھو تو انہوں نے اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے. آپ کسی بھی گدھے کے اوپر کتابیں رکھی دیکھیں تو آپ کبھی اس کو جا کے یا شیخ نہیں کہیں گے, یا اسکالر نہیں کہیں گے, عالم نہیں کہیں گے نا. آپ اسے کوئی بات بھی نہیں پوچھیں گے. آپ کو پتہ ہے کتابیں تو بہت اچھی ہیں لیکن جس کے اوپر لادی گئی ہیں وہ اچھا نہیں ہے, وہ گدھا. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ علم ایک بہت خوبصورت موتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کی چمک دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کا ایک ایک سرا جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو علم نافع جو ہے, حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ علم کس کو کہتے ہیں, تو کہنے ہیں کہ العلم هو الخشية اللہ, علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے. یا قرآن پاک میں سورت فاطر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے تو بس وہی ڈرتے ہیں جن کے دل میں خشیت ہے. تو عالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے. لیکن تین نشانیاں ہیں علم نافع کی. ہم جب بھی کوئی علم حاصل کریں اور اس کے بعد ہم خود سے پوچھیں کہ کیا میں نے وہ علم نافع لیا یا ایسے ہی گزار دیا. دوسرے لفظوں میں آپ ہی اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں نے جتنا وقت لگایا قرآن کے اس کورس میں تو کیا میرا یہ علم علم نافع میں ڈھلا. تو انشاءاللہ آج میرے اور آپ کے لیے یہ کرائیٹیرین ہوگا. تین نشانیاں ہم نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے اور انشاءاللہ اسی کو پا کر پھر ہمارا اگلا سفر چلتا جائے گا. تو علم نافع کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ایسا علم جس کو پا کر اللہ کا خوف آ جائے. اگر علم پانے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملنے کی ایک نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کا خوف حقیقت میں انسان کو ہر چیز کے خوف سے بے خوف کر دیتا ہے. اور اس خوف کے لیے نہ تو آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی آپ کو بہت بڑے سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو معلوم ہے, چرواہے تھے خود بھی. آپ دیکھیے کہ ایسا چرواہا کہ جو بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ کسی علم کی محفل میں بھی نہیں بیٹھا ہوگا, لیکن چونکہ علم کا سچا پانی مل گیا تو جا کے اس کو کہنے لگے کہ ایک بکری مجھے دے دو, میرے سے پیسے لے لو اور جا کے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. مالک نے منع کیا نا نہیں دینی, تو جا کے جھوٹ بول دو. تو وہ ایک عام شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا باشعور تھا کہنے لگا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو حقیقت ہے کہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس پیدا کر دے. اسی طرح آپ کو پتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنا مرتبہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنائے گئے, کیا حال ہوتا تھا ان کا. کسی بھی جگہ سے, ایسی جگہ سے گزرتے کہ جہاں پہ کوئی پتا دیکھتے, کوئی تنکا دیکھتے, کوئی کچھ دیکھتے, کوئی درخت دیکھتے تو رونے لگ جاتے اور کہتے کاش میں یہ درخت ہوتا, کاٹا جاتا اور جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا. یہ خشیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر لگ جائے کہ میں کون ہوں اور میں کدھر ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظاہر بڑے جری اور بڑے بہادر تھے, لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت سے کہ ایک دفعہ ہاتھ میں دھاگا لیا اور اس کو یوں بٹنے لگے, جیسے ڈھیلا ڈھالا کرتے نا, پھر کہنے لگے کہ کاش میں دھاگا ہوتا اور اس طرح سے مروڑ کے توڑ کے پھینک دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنے اس طرح سوچتے ہیں، آپ اتنے بڑے انسان ہیں، تو کہتے تھے مجھے حساب سے ڈر لگتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ کی خشیت سے روتی تھی تو ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. کسی اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی کاش میں چڑیا ہوتی اور مرتی اور گنتی نسیم بنسی بھول جاتی. کبھی کہتی ایک درخت ہوتی اور مجھے کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈال دیتے، یا مجھے اس کو جلا دیتے، یا کچھ بھی کر دیتے اور اس کے بعد میں ختم ہو جاتی. عبد الرحمن بن عوف، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی، عالمی منڈی کے ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے تھے. اور شاید بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو گولی لگی تو یہ بالکل ان کے پیچھے تھے، پہلی صف کے نمازی تھے. تو جو ہی وہ گرے تو باقی نماز جو تھی وہ انہوں نے پڑھی تھی، اور یہ جب اکیلے بیٹھتے تھے تو روتے تھے. سعد بن معاذ کو یاد کر کے ایک موقع پہ روتے ہیں، کہتے ہیں سعد بھی چلا گیا پر وہ مجھ سے اچھا تھا. پھر کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر بھی چلا گیا اور وہ مجھ سے اچھا تھا. دونوں کون تھے آپ کو پتا ہے؟ سعد بن معاذ، وہی جن کا غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑتی تو سعد کو چھوڑتی، لیکن قبر نے ان کو بھی جھنجھوڑا اور فرمایا کہ سعد کی موت سے عرش الہی کانپ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ سعد کا ذکر کرتے، کہتے ہاں عمیر چلا گیا، وہ جو شہزادہ تھا، جب وہ مکہ کی گلیوں میں جاتا تھا تو لوگ اس کی گھوڑا اور اس کی سواری اور اس کے کپڑے دیکھنے نکل آتے تھے، سعد بھی چلا گیا اور عمیر بھی چلا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پہ کیوں روتے ہیں؟ کہا وہ مجھ سے زیادہ اللہ کو پیارے تھے کہ اللہ نے ان کو جلدی سے اپنے راستے میں بلا لیا، مجھے نہیں بلایا، اور میرے پر اللہ نے اتنی دنیا فراخ کر دی ہے، مجھے غم یہ ہے کہ میں ان ساری چیزوں کا حساب کیسے دوں گا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے کیا واقعی یہ علم ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اور یہ تو چلے صحابہ تھے نا جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر علم لیا. بعد کے لوگوں کو دیکھ لیجیے، عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے، اتنے موٹے تازے تھے، لیکن جب ان کو صدارت ملی اور جو بھی اس دور میں کہہ لیجئے کہ خلافت ملی، سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے. رات کو لیٹے لیٹے ایک دم اٹھتے اور رونے لگ جاتے، بیوی دیکھتی ان کو تو بیوی بھی رونے لگ جاتی. پھر پوچھتے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ جو رو رہے ہیں تو میں بھی رو پڑی. تو بیوی کہتی تھی کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو کہتے تھے دم یہ دماغ میں میرے خیال آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتوں کا پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا. اور اس پہ پھر دونوں روتے تھے. دیکھیے یہ کوئی نادان لوگ نہیں تھے، واللہ بعض لوگ سوچتے ہیں اچھا یہ کبھی کبھی کی باتیں ہوں گی اور ان کے دلوں میں آتا ہوگا اور یہ اور وہ دس اینڈ دیٹ. اور اتنے امیر کبیر، اتنا اللہ نے ان کو نوازا، لیکن جب دنیا سے گئے تو کیا چھوڑا؟ 18 دینار چھوڑے، اور 18 میں سے بھی 3 قبر کھودنے میں لگ گئے، 4 کفن پہ لگ گئے. 11 دینار 11 بیٹوں میں ایک ایک دینار کے حساب سے بٹے تھے. ہم ساری زندگی اپنی وراثت جمع کرتے رہتے ہیں، پھر بعد میں کروڑوں دے کے جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ سلیمان بن عبد الملک ایک نیک شخص گزرے ہیں، بہت اللہ نے ان کو نوازا تھا، اس کے حلال تھا، 1,00,000 اشرفیاں اپنے بچوں کے نام چھوڑ کر گئے. لیکن لکھنے والے مورخ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز جو اپنے بچوں کو صرف ہی 1,00,000 دے کر گئے تھے، ان کے بچے ان کے بعد بھی 100-100 گھوڑے اللہ کے راہ میں دینے کے قابل تھے. یعنی کوئی ماں باپ کی وراثت سے تھوڑی ملتا ہے. اور جن کو وہ آپ 1,00,000 اشرفیاں دے کر گیا، ان کو دیکھا وہ لوگوں کے آگے یعنی 10 پھیلاتے تھے اور اپنا ہاتھ پھیلاتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جب تک حساب کا دل میں گمان نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی. اسی طرح سے ایک شخص تھے عطا، کہتے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے جسم کو ٹٹولنے شروع ہو جاتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے میں ایک دم خوف سے اٹھ کے جاتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا جسم مسخ تو نہیں ہو گیا، میرا اللہ نے ہاتھ یا میرے چہرے کو کوئی دوسرے جانور کی شکل کا تو نہیں بنا دیا. تو علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، اور جس کے بعد انسان حقیقت میں اپنے آپ کو فکر کرتا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ جس دن ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے نا، نہ ہماری کتابیں جانی ہیں اور نہ ہمارے اس وقت نوٹس جانے ہیں، نہ اسائنمنٹ جانے ہیں. لفظی بحثوں میں الجھنے والے بہت زیادہ دل کا سوز نہیں لے کر جاتے. یاد رکھیے جب تک آپ کے اندر یہ علم اس طرح نہ رچ جائے جیسے جسم میں خون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ما من عبد، کوئی ایسا بندہ نہیں، الا سیکلمہ ربہ، ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جس اس کا رب نہ بات کرے. اور فرمایا کہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ جس کے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وہاں جا کے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیسے ہوں گے. اور وہاں اللہ نے سب کے حساب الگ طریقے سے کرنے. ہمارے اسلاف کو اس چیز کا اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو اس وقت میں کس صف میں کھڑا ہوں گا. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں لوگ الگ ہو جائیں گے, ومتاز الیوم ایوہ المجرمون, مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں حافظوں کی صف میں ہوں, میں چوروں کی صف میں ہوں, میں بے نمازیوں کی صف میں ہوں. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا حساب جو ہے وہ حامان اور شداد کے اور ایسے ایسے بڑے متکبروں کے ساتھ ہوگا. اگر ہماری پانچ وقت کی نماز ہی نہیں صحیح ہوئی تو ہم نے اس قرآن کے بوجھ سے کچھ زیادہ نہیں لیا. اس لیے ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں, کدھر ہوں, کس طرح سے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسا تو نہیں کر دینا جیسا ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کے ہم اتنے لوگ ہیں, پتہ نہیں ہم میں سے کوئی کھا کے بھی جائے گا نہیں, گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں, ٹھیک ہے یہاں نہیں پتہ چلے گا ہمیں, لیکن اللہ نے میرا اور آپ کا حساب اس طرح کرسٹل کلیئر کرنا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو انسان آج دنیا میں کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا بندے کو, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نظر آئے گا. تو اس خشیت کو اپنی زندگی کی آپ کہہ لیجئے کہ پونجی بنا کے اٹھنا ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا, اور پھر آپ کا اور بھی دل چاہے گا سیکھنے کو. جب خشیت آتی ہے نا تو انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے گرامر آئی ہے کہ نہیں, تجوید آئی ہے کہ نہیں, ابھی میں نے فقہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اس کو فکر یہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ملا کہ نہیں ملا. اور یقین کریں کہ بعض لوگ کئی کئی سال تک پڑے ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ خشیت نہیں آتی. کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم کسی کی کہی بات کو نہیں مانتے, ہمیں تو آپ کی صورت میں نظر آئے گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی جگہ سے پڑھا, فقہی علمی باتیں بھی بہت کچھ ہیں, لیکن جو سوز اور جو دل گداسی اور جو پرپز آف لائف ہمیں پڑھ کر اس طرح قرآن کو ملا وہ کہیں اور سے نہیں ملا. وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس آتا ہے, کون دہرائے گا کہ پہلی علامت کیا ہے علم نافع کی, ذرا ریکیپ کرے ابھی تک جو میں نے بتایا اس کو. جی جی آپ فرزانہ ایک بولے, خشیت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ حضرت حسن بصری نے کیا علم کی تعریف کی تھی, علم کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ آگے سے, جی ادھر سے آپ آسفا. العلم ہوا خشیت اللہ, علم خشیت الہی کا نام ہے. حضرت عائشہ کا کیا عمل تھا؟ جی ادھر سے کوئی آپ بتائیے. کوثر جی آپ. یعنی روتی تھی, ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا, اور وہ اس خیال میں تھی کہ اللہ یہ میں درخت کی طرح کوئی شاخ ہوتی کٹتی اور ختم ہو جاتی. جی یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا کیا عمل تھا؟ جی آصفا.
وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے, وہ رات کو اٹھ کے بھی روتے تھے, اور ان کی بیوی بھی.
وہ کون تھے جو رات کو اٹھ کے کہتے تھے کہ شاید میرے جسم کا کوئی حصہ نہ مسخ ہو گیا ہو؟ جی آپ لوگ. جی آپ. عطا نام کے ایک شخص تھے. جی یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کتنا مال چھوڑ کر فوت ہوئے دنیا سے, کتنا چھوڑ کر؟ جی آپ نسرین جی آپ بتائیے. 11 دینار چھوڑے تھے. کس طرح بانٹ ہوئی تھی ان دیناروں کی؟ ادھر سے کوئی اور بتائے. جی ہما بتائیے.
3 دینار
قبر پہ چار, یعنی 7 دینار کفن دفن پہ بچوں کو لگ گئے تھے. کون تھے جو اتنا چھوڑ کر گئے تھے کہ 1,00,000 دیا بچوں کو؟ ملک بن سلمان. یعنی یہ سب لوگ تھے نا. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری ساری زندگی ان چیزوں میں کھو جاتی ہے, ہوکے لگتے ہیں ہمیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا ہوگا کیا, اور بچوں کو صرف اور صرف ہم سے مال نہیں چاہیے, ان کو ہم سے کیا چاہیے کہ ہم ان کو وقت بھی دیں. تو بہرحال پہلی چیز آپ نے سمجھ لی ہے, اور آپ یاد رکھیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے, کیا انجوائے کرتے ہیں. اتنا خوف ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کی وجہ سے کھڑے کھڑے گر پڑیں گے, اور انبیاء کرام کی زبان پہ اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم ہوگا. اس دن کوئی بول نہیں سکے گا, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بولے گا بھی کون؟ جس کو اللہ چاہے گا, اور بولے گا بھی کیسا؟ بالکل سیدھی بات کرے گا. تو دوسری نشانی دیکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ کہ علم نافع کی. علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل پہ مجبور کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت کسی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ علم اپنے پیچھے عمل کو بلاتا ہے, اور اگر جواب نہ ملے تو پلٹ جاتا ہے. جیسے کسی کے گھر آپ جائیں اور نوک کریں اور اندر سے کوئی نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آج کسی کا علم اس کو صبح اٹھ کر مسجد تک نہ لے جائے تو کیا کل پل سرات پر لے جائے گا؟ آج کسی کا علم اس کو اٹھا کر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے نہ لے جائے تو کیا کل وہ کسی اور کام جائے گا؟ علم اور عمل ساتھ ساتھ, ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی بیکار ہے. بعض دفعہ آپ کے پاس گھر میں جو ساکس ہوتے ہیں ایک پاؤں نہیں مل رہا ہوتا تو دوسرا بھی پھر آپ نہیں پہنتے نا. جوتے کا ایک پاؤں مل جائے تو دوسرا نہ ملے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ علم ایک پاؤں کا جوتا ہے تو عمل جو ہے اس کے ساتھ دوسرے پاؤں کا جوتا ہے، اور یہ عمل ہی تو سب سے بڑی بات ہے. اور یہ عمل ہمارے اسلاف میں کس حد تک تھا؟ سید بن مسیب کا نام آپ نے سنا ہوگا، تابعی تھا، یہ وہی شخص ہیں کہ جو اپنی بیٹی کا نکاح کر کے آگے تھے اور پھر رات کو خود اس کو جا کر چھوڑ آئے اس کے گھر کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک شخص شادی شدہ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ وقت آئے. عمل کرنے والے کیسے تھے؟ آپ کو پتا کہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، عصر کے وقت اس کو دفنایا، اور جب مغرب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جو فلاں گھرانے میں کوئی نیک خاتون ہے، کسی کا ذکر کیا اور انہیں بولو کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کی عورت سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو ساری زندگی میرے ساتھ نہیں ہوا وہ آج ہو. کا کیا نہیں ہوا؟ کا کل تک بیوی تھی، کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، خیال بھی نہیں آیا. آج اللہ کا حکم ہے کہ اگر ایک بیوی فوت ہو جاتی ہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تو میں اس سوچ سے دوسرا نکاح سوچ رہا ہوں کہ میری نظر کسی غیر عورت کی طرف نہ پڑے. اسی طرح ایک اور عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے پاس، تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے جانے میں، تو شاید تیسرے دن گئے، تو جب وہاں گئے تو خوشی کے اثرات دیکھے تو وہ گھبرا گئے کہ ہم سن کر آئے تھے کہ ادھر کوئی موت ہوئی ہے، لیکن یہاں تو تھوڑی سی خوشی کی خبریں دوڑ دوڑ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، آپ ٹھیک جگہ آئے ہیں، 3 دن پہلے میری ہی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور آج ہم اپنی دوسری بیٹی کی شادی اپنے اسی داماد کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی انسان پر جو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس کو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ اتنے فتنے کھڑے ہو جائیں اگر کوئی بندہ اس طرح کا معاملہ کرے.